سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بھی بلوغ المرام کتاب کی احادیث کا ترجمہ اور اس کا کچھ شرح شروع تھا. یہ کتاب فقہی امور سے متعلق ہے، احادیث کی روشنی میں جو مسائل نکلتے ہیں مصنف نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. بہت ہی اہم کتاب ہے، دلیل، ہر مسئلے کی دلیل کے لیے. اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی احکام جتنے ہیں، جتنے شرعی احکام ہیں ضروری، ان کے دلیلوں کے لیے یہ آپ کے لیے کافی ہے. اس میں آج کا بیان ہے باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کا. خف موزے کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موزے کس طرح کے ہوتے تھے؟ اگر اس قسم کے موزے ابھی پائے جائیں تو ان پر مسح کرنا بغیر کسی شبہ کے جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خف کی جو شکل ہوتی تھی، وہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ موزہ ہے جو آدھی پنڈلی تک پہنچتا ہے اور نیچے کا پیر کا پورا حصہ ڈھکتا ہے. وہ چمڑے کا بھی ہوتا تھا اور کپڑے کا بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ کپڑوں کا بنانے کے علاوہ، سل کر کے پیر کے مطابق بنانے کے علاوہ، صحابہ کرام پیروں میں سردی سے بچنے کے لیے چتھڑے لپیٹ لیا کرتے تھے. یہ بھی ایک چیز سمجھیں آپ. ان چتھڑوں کو لپیٹنے کے بعد اس کو حکم خفین کا دیتے تھے مسح کرنے کے بارے میں. غزوہ ذات الرقاء ایک غزوہ مشہور ہے، اس کو ذات الرقاء اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے سردی کے سخت دن تھے، انہوں نے اپنے کپڑوں میں چتھڑے لپیٹ لیے تھے اور ان چتھڑوں پر بھی مسح کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا. اس کا نام خف نہیں رکھا، تساخین رکھا. تساخین کے معنی کوئی بھی چیز جو پیر کو گرم کرے. سکونت آپ جانتے ہیں، کہیں گے پناہ کو سکونہ ہو گیا، عربی میں کہیں گے بخار کو سکونہ. بخار بھاپ کو عربی میں کہتے ہیں، لیکن اردو میں بخار کہتے ہیں. حما کو سکونہ کہتے ہیں، جسم گرم ہو گیا. اسی طرح اس کو تساخین کہتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موزہ ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں آپ جو پیر میں پہنا جائے، جو تخنوں سے اوپر ہو، خواہ وہ چمڑے کا ہو، خواہ وہ کپڑے کا ہو، یا پورے طور پر مختلف لمبی پٹیوں سے لے کر کے جسم میں یا پیر میں اس کو لپیٹ لیا جائے، اس کا حکم بھی موزے کا ہوگا. یہ چیز آپ سمجھیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان موزوں پر مسح ہوتا تھا. اگر اس قسم کے موزے اس زمانے میں ہیں تو مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی آسانیاں دی ہیں ان میں سے ایک آسانی کی چیز یہ بھی ہے. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض غزوات میں، کسی جنگ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، وہاں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کے وقت آپ کے ساتھ تھے. کہتے ہیں فتوضا، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو نکال دوں. کیوں؟ وضو کیا ہے، موزوں کو نکال دوں. موزوں کو تو دھوئیں گے نہیں، پیر کو دھوئیں گے تاکہ آپ پیر دھو لیں، یہ مقصد ہے. فَأَهْوَيْتُ تو میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو نکال دوں اور آپ پیر دھو لیں آرام سے. فَقَالَ، پیارے رسول نے فرمایا، دَعْهُمَا، موزوں کو چھوڑ دو. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے طہارت پر ان دونوں کو پہن رکھا ہے. دونوں پیروں کو موزے میں ہم نے طہارت کے بعد ڈالا ہوا ہے. یہ لفظ ہے اس کا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا، میں ان دونوں پیروں کو ڈالا ہے اس میں، موزوں میں، طَاهِرَتَيْنِ، پاک کر کے، وضو کر کے. اس حدیث فمسح علیہما سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر دونوں موضوع پر مسح کیا. علیہما علیہما کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے بھی نہیں, جیسا کہ تفصیل اس کی دوسری حدیث میں آئی ہے. اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر موزہ کسی نے پہن رکھا ہے تو اس میں مسح کرنا جائز ہے. زندگی بھر یا دو دن چار دن, اس کی تفصیل دوسری حدیث میں آئے گی. اسی طرح اور دوسری روایت میں ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح الخف و اسفلہ و اعلیٰہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسح موزے پر نیچے اور اوپر دونوں طرف کرنا چاہیے, یعنی وہ کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے دونوں طرف, نیچے کے حصے میں بھی اور اوپر کے حصے میں بھی. اور ان کی دلیل, یہ کتاب جو ہے دلیلوں کے بیان کے لیے ہے, یہ ان کی دلیل کیا ہے, یہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں حصوں پر مسح کیا, لیکن صاف لکھا ہے مصنف نے وہ فی اسنادہ ضعف, اس حدیث میں ضعف ہے یعنی کمزوری ہے. یہ حدیث کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوا, حدیث کے کمزور ہونے کا مطلب ہوا کہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہم بار بار یہ اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ جو نئے ہوتے ہیں مستقبل جو مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو سنے ہوں گے, لیکن ایک ہمارے حاجی صاحب تھے, ان سے کسی نے بحث کرنا شروع کی ہمارے ساتھیوں میں سے کسی مسئلے پر, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث آپ جو بتا رہے ہیں, جس حدیث کو لے کر کے آپ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. بہت آگ بگولا ہو گئے غصے میں, کہتے تم لوگ پڑھ کر کے بدتمیز ہو گئے, حدیث پیارے رسول کی اور ضعیف ہو جائیں, اور ضعیف کا مطلب بڈھی ہو گئی, پہلے جوان تھی, یعنی اتنا لمبا مسئلہ انہوں نے نکال لیا. حدیث بڈھی ہو گئی, جیسے کہتے ہیں فلاں بہت ضعیف ہے, یعنی پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا, لڑکا تھا اب بوڑھا ہو گیا, تو غصہ بہت زوردار ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ضعیف کا ایک اصطلاح ہے, اس کی مثال سمجھیں کہ آپ کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی, آپ نے یہ بات کہی ہے, اب بات اگر لگتی ہے, اگر اچھی بات ہے تو ہو سکتا ہے قبول کر لے, انگیز کر لے آدمی, لیکن کوئی ایسی بات ہے جس کی بنا پر آپ کا مال آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہو یا آپ کے بچوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہو, تو اس بات کی آپ تحقیق کریں گے اور کہیں گے یہ بات کس نے کہی, بتاؤ ہم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے, فلاں نے کہی, بیچ میں جا کر کے فلاں وہ ہم نے ان سے سنا, ان سے بات گم ہو گئی. اسی طرح کی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے. بہت سے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گھڑ کر کے پیارے رسول کی طرف منسوب کر لیتے تھے اپنی رائے کو اونچی دکھانے کے لیے, تاکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام لیں گے تو لوگ سب جھکا ہی دیں گے. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے امت میں, لوگوں عام لوگوں پر بھی جھوٹ باتیں منسوب کر کے ان کے سر پہ ڈال دی جاتی ہیں, لیکن جب تحقیق کی جائے تو بات گم ہو گئی, بھائی کس نے کہا, ہم نے ان سے سنا تھا, بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جڑ کہاں سے نکلی, اور جس کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ بیچارہ ناحق مجرم گردانا جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے رسول سے سنا, ایک صحابی دوسرے سے بیان کرتے تھے, مسئلہ واضح تھا سب الحمدللہ, وہ زمانہ خیر القرون کا تھا, ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. صحابہ کرام سے آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کے ساتھیوں نے سنا, صحابہ کے ساتھیوں سے ان کے ساتھیوں نے سنا, ان کے ساتھیوں سے ان کے ساتھیوں نے سنا, یہاں تک کہ ائمہ نے ان کو کتابوں میں نقل کر دیا. کہتے ہیں حدثنا فلان, ہم سے فلاں نے بیان کیا, ہم بخاری کہیں گے یا ترمذی کہیں گے, ہم سے فلاں نے بیان کیا, انہوں نے ان سے بیان کیا, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, عبداللہ ابن عمر نے پیارے رسول سے سنا ہے. بیچ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیان کرنے والے ہیں کیسے ہیں, ان کی ایک ایک چیزیں بھی اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت الحمدللہ ہے کہ اسناد یعنی ایک سے دوسرے کو لے کر کے جو بیان کیا ہے, یہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے. یہودی نصرانی دوسرے اقوام میں یہ چیز نہیں رہی ہے, جو چیز بھی نقل کرتے ہیں توریت ہی ہو تو وہ اس کی سند کا پتہ نہیں چلتا کہ جس نے لکھا ہے, جس کو جمع کیا ہے وہ کون ہے. تحقیق کرنے کے بعد خود وہی لوگ کہتے ہیں کہ بولس نے 300 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال کے بعد اس نے یہ انجیل جمع کیا, اور سب کہتے ہیں, ان کے محققین کہتے ہیں, لیکن یہ معاملہ الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اسی کتاب کو آخری کتاب بنانا مقصود تھا اللہ رب العزت کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہمیشہ کی شریعت مقصود تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس سے پہلے نبی جو آتے تھے ان کی شریعت وقتی ہوتی تھی, بلکہ بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے, ایک نبی پچھم طرف, ایک نبی پورب طرف, ایک نبی قوم لوط کی طرف, ایک نبی قوم ہود کی طرف, ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. لیکن اس علاقے کے لوگ اپنے نبی کے پابند, اس علاقے کے لوگ اپنے نبی کے پابند, ان کی شریعت موقت ہوتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو ختم کیا اور آپ کا لقب دیا خاتم النبیین, نبیوں کو ختم کرنے والے یا نبیوں کی مہر ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور آپ نے اس کا اعلان کیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, لیکن ایسے دجال اور جھوٹے بہت سے ہوں گے, سیکون و سلاسون اکدابون, 30 یعنی بہت سے, اس کا مقصد 30 ہی نہیں ہے, ڈھونڈا جائے تو تاریخ میں مسلمہ کذاب سے لے کر کے اور طلحہ اور فلاں اور فلاں, اور اس زمانے میں آخری نہیں بلکہ وہ گویا اس نے ہمت افزائی کی سوڈان میں مہدی کی نبوت کا, اور اس سے پہلے خود مرزا نبوت بن گئے, نبی بن چکا تھا, نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا. تو بہت سے جھوٹے ہوں گے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, لا نبی بعدی, سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی. حقیقت تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر, میں نے اس دین کو, اس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے, وہ انا لہ لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیارے رسول کے صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین کو اتباع تابعین کو, تابعین نے اتباع تابعین کو دیا, یہاں تک کہ کتابوں میں الحمدللہ مسلسل سند کے ساتھ یہ قرآن اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل ہو چکی. اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں جتنے لوگ ہیں ان کے تراجم, سوانح حیات, یعنی کوئی کس وقت کس تاریخ میں پیدا ہوا اور کس شہر میں رہا, پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا تھا تو بصرہ گیا, بصرہ کا تھا مکے گیا, مکے سے پھر یمن گیا, یمن سے پھر شام گیا. اگر کوئی شخص شام کا ہے اور اس نے سفر نہیں کیا ہے شام کا, یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مکے میں ہی رہا ہے زندگی بھر, نکلا نہیں, شام کے شیخ سے کہتا ہے کہ ہم نے یا فلاں شیخ نے بیان کی جو شام کے استاد ہیں, وہ کبھی مکے میں نہیں آئے, تو حدیث ضعیف شمار ہوگی. کیوں, کہاں سنا تم نے, کس سے سنا تم نے, جب تم یہاں سے نکلے ہی نہیں مکے سے اور وہ شام کے استاد مکے آئے ہی نہیں, تو کب سنا, کیسے سنا, کیوں کر سنا. یہاں ایک کہتے ہیں کہ ایک کمزوری کا سبب پایا گیا ہے, اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی پہلے بہت ہی اچھے حافظے کا ہوتا ہے, بڑھاپے میں اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بہت بڑے محدث تھے, ان سے زندگی میں جوانی میں بھی لوگوں نے لی, پھر اس کے بعد بڑھاپے میں بھی ان سے روایتیں نقل کرتے ہیں, لیکن بڑھاپے میں چونکہ حافظہ کمزور ہو گیا تھا, حدیث کو ان کے الفاظ اور ان کے روات بیان کرنے والوں کے ناموں کے ساتھ پورے طور پر محفوظ نہیں رکھ سکے, بھول گئے. یہ تو ایک عام انسانی فطرت ہے کہ بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. علماء نے باقاعدہ ان کے حافظے کی بگڑنے کی تاریخ مقرر کی ہے اور کہا کہ فلاں سال ان کا بچہ مر گیا, ان کا دماغ کمزور ہو گیا غم میں, ان سے پہلے جنہوں نے لیا ہے اس سال سے ان کی حدیث صحیح ہے, اور انہی استاد سے اس کے بعد جنہوں نے لی ہے حدیث وہ ضعیف ہے. فلاں کے ساتھ حادثہ ہو گیا, فالج کی بیماری ہو گئی تھی, بہت سے ایسے آپ سوانح پڑھیں گے سبحان اللہ. اسی وجہ سے انگریزوں میں جو منصف لوگ ہیں انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا ہے کہ مسلمانوں میں اسناد یعنی سوانح حیات بیان کرنے والے کے حدیث اور قرآن کے جو لوگ ہیں ان کا جو ترجمہ انہوں نے نقل کیا یہ ان کی اسلام کی ایک خصوصیت ہے, کسی قوم میں ایسی چیز نہیں رہی ہے, اور اس پر جتنا فخر کریں یہ کم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اگر ضعیف کہا جائے تو برا نہ مانے, آپ کہنے کی یہ بدتمیزی کر رہا ہے کہ پیارے رسول کے حدیث کیوں کہی گئی, کیونکہ پیارے رسول سے اس کی نسبت کر دی گئی, اس وجہ سے اس کو حدیث کہا گیا. لیکن وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے, موضوع یعنی گڑھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول نے موضوع پر نیچے تلوے پر اور اوپر بھی مسا کیا, صرف اوپر کی روایت صحیح معلوم ہوتی صحیح ہے, اور بلکہ صحیح روایتوں میں اس کے خلاف آیا ہے. حضرت علی کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں آئے گی وہ روایت کہیں, آ رہی ہے جی. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین عقل سے ہوتا, ہر چیز عقل سے نہیں ناپی جائے گی, عقل کا پیمانہ ہر جگہ نہیں چلے گا, بہت سی جگہوں پر عقل کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے. اب اگر ایسا نہ ہو تو کوگرے پے کرے احساس تھا انسان کی, انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. ہر چیز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو چیز نظر آ رہی اسی پر ایمان لائیں گے, تو پھر اللہ کو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ ہم اللہ ہے ہی نہیں. تو اسی طرح بہت سی جگہوں پر عذاب قبر ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. ادف لحل مومن الدین یومن بالغیب وقیم الصلاۃ, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو کان الدین بالرأی, لو کان الدین بالرأی, اگر دین کا ہر معاملہ عقل سے اس کی تطبیق دی جائے یا عقل کے مطابق اس کو ڈھونڈا جائے تو لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ, اگر عقل ہی کے پیمانے سے یا عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو خف کے نیچے کا حصہ اوپر کے مسح کرنے سے زیادہ مستحق تھا. لکان او اسفل الخف, خف کے نیچے کا حصہ کان اولا زیادہ حقدار تھا کہ مسح کیا جائے بنسبت اوپر کے حصے کے. کیوں؟ کیونکہ آدمی جب چلتا ہے یا جوتا خف جو پہنتا ہے کبھی خف میں پیر بھی گوڑا بھی بنا رہتا ہے اس کا, جوتے کی طرح آدمی جوتا نہیں پہنتا اور کبھی خف کے اوپر بھی جوتا پہنتا ہے. تو اگر دین عقل کے مطابق تو نیچے چلتا ہے تو مٹی اور گندگی کا امکان نیچے ہی لگنے کا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں. لیکن اگر عقل سے دیکھا جائے تو اسی کو مسا کرنا چاہیے, اوپر مسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وقدر آئے تو حال یہ ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر خفیہ, کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں کے اوپر مسا کرتے, اوپر کے حصے پر مسا کرتے تھے. ظاہر خفیہ اوپر کے حصے پر مسا کرتے تھے, نیچے مسا نہیں کرتے تھے. اس صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیث جس کو کہا ہے انہوں نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے نیچے اور اوپر دونوں مسا کیا ہے, اس صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ ضعیف اور زیادہ ضعیف ہو جاتی ہے. یعنی اصولی طور پر کہا جائے گا کہ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے, منکر ہے اس کو کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ نکلا کہ مسح موزوں پر مسح جائز ہے, اور موزوں پر مسح کہاں کیا جائے, نیچے موزے کے تلوے میں, پیر کے تلووں میں, یا پیر کے اوپر کے حصے میں. تو ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ پیر کے اوپر کے حصے پر مسا کرنا یہی سنت ہے. اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے مسا کیا جائے؟ عن صفوان بن عفان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا. حضرت صفوان بن عفان, مختلف راوی مختلف صحابی نے مختلف الفاظ سے مختلف موقعوں پر مختلف احکام سن کر کے ہر ایک نے بیان کیا, اس کو علماء نے جمع کیا. صفوان بن عفان مراد خاندان کے تھے, ان کو مرادی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آرڈر دیتے تھے, حکم دیتے تھے, اذا کنا سفرا, کہ جب ہم مسافر ہوں سفر پر ہوں, اللہ ننزع, کہ نہ نکالیں ہم خفافنا اپنے موزوں کو, ثلاثۃ ایام ولیالیہن, تین دن اور تین رات اپنے موزوں کو نہ نکالیں. یہاں ان کی تعبیر پر ذرا سا غور کیجئے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے, امر دیتے تھے, امر حکم دیتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہ ہمیں اجازت دیتے تھے. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ثابت ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے تھے. حکم دیا ان کو, یہ نہیں کہ جائز کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تہلکو انفسکم, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سخت سردی میں آدمی اگر پیر دھو لے اور کھلا چھوڑے ہر وقت یا نکالے تو پیر کی سردی پورے جسم پر اثر کر جاتی ہے. تو وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں خاص طور پہ باہر گئے ہوئے تھے, سردی ہوتی تھی, ان کو حکم دیتے تھے کہ نہ نکالو. یہ حکم واجبی نہیں ہوا, اگر کوئی نکالنا چاہے نکالے, لیکن اس حکم سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز یہ تھی کہ مسح کر لیا کرو, کیونکہ اللہ نے ایک رخصت دیا ہے. دوسری جگہ حدیث میں ہے واضح طور پر، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تعطى معصيته، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو رخصت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس چیز سے منع کرے اللہ تعالیٰ اس سے رک جاؤ. تو اس حدیث کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو قبول کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اگر تم بار بار پیر دھوؤ گے دن میں پانچ مرتبہ اور تین پانچ یا پندرہ مرتبہ پانچ الکل وضو جب کرو گے تو اس سے سردی کا خطرہ ہے، اس وجہ سے بچو. اور خاص طور پہ تم لوگ سفر میں ہو، جنگ کے موقع پر ہو، آدمی کو زیادہ سے زیادہ اپنے کو طاقتور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اس حالت میں. یہاں تک کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے عالم تھے. تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، بغداد کو انہوں نے تہو تاراج کر دیا، بہرحال تخت اس کا سب کچھ بادشاہ کو قتل کر کے علمی کتابوں کو ڈبو دیا. اس کے بعد پھر عرب ممالک میں دوسرے عرب ممالک پر متوجہ ہوئے، شام پہنچے. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ابھارا، کہا جنگ کے لیے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کا موقع ہے. لوگوں نے کہا کہ روزے کے دن ہیں اور ہم اس وقت جنگ کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت واجب ہے کہ جہاد کرو اور روزہ کو بعد میں تم لوگ رکھو، کیونکہ نکلیں گے تو سفر بھی ہو جائے گا، سفر کی وجہ سے روزہ توڑنا صحیح، رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی. دوسری بات یہ کہتے ہیں، آخر میں لوگوں نے جب تردد ظاہر کیا کچھ لوگوں نے، تو ایک عالم اور اللہ پر توکل کرنے والے عالم کی مثال، انہوں نے کھل کر کے کہا کہ انشاءاللہ تم لوگ روزے کو توڑ کر کے ان تاتاریوں سے جہاد کرو اور اپنے ملک میں گھسنے نہ دو، اور اگر کوئی گناہ ہوگا تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. دیکھیے ایک عالم عدلہ کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ پیارے رسول کی سنت میں پیارے رسول نے رخصت دیا ہے، اور اب جب جہاد فرض ہے تو اس رخصت کو قبول کرنا زیادہ تاکیدی ہو جاتا ہے. اس رخصت کو قبول کر کے اگر روزے رکھیں گے تو کمزوری آئے گی، روزہ توڑ کر کے اور دشمن کو توڑا جائے اس میں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، روزہ دوسرے ٹائم رکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے حالات میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بہت سے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں، ان رخصت کو قبول کرنا ہی افضل ہے. سفر میں روزہ توڑنا یہی زیادہ افضل ہے. سفر میں چار رکعت کی نماز کو قصر کر کے دو رکعت اور آگے پیچھے سنت نہ پڑھنا، یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے امت کے لیے افضل سے افضل قبول کرتے تھے. پیارے رسول سے کہیں یہ ثابت نہیں، آخری دور میں آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں آپ نے روزے رکھے، آپ مکے شریف آ رہے تھے، یہاں تک کہ عثمان تک روزے رکھے گئے. اس کے بعد پیارے رسول کو جب خبر لگی کہ بعض لوگوں کو روزے کی وجہ سے بہت پریشانی لاحق ہوئی، اصحابہم الجہد، بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، روزہ ان کو تنگ کر رہا ہے، تو پیارے رسول نے عصر کے بعد، دیکھیے عصر کے بعد عثمان کے موقع پر پانی منگایا اور لوگوں کے سامنے اٹھا کر کے پانی پیا. اس کے بعد حدیث شریف میں، بخاری شریف کی روایت میں، کہ اس کے بعد بھی آپ کو خبر دی گئی کہ اس کے باوجود بھی بعض لوگ ابھی روزے سے ہیں، تو پیارے رسول نے ان کو کہا اولائک العصاۃ، وہ گناہگار ہیں، وہ گناہگار ہیں. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر روزہ سفر میں ستا رہا ہے، آدمی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر روزہ آرام سے گزار لے رہا ہے تو رکھ لینا جائز ہے اس کے لیے، اس کے باوجود بھی افطار کرنا جائز ہے. اگرچہ اس کو روزہ نہیں لگ رہا ہے، روزہ تنگ نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کو روزہ توڑنا جائز ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا تھا ان کو کہ اللہ کی اس رخصت کو قبول کر کے، اور تم جنگ کے موقع پہ ہو، جہاد کے موقع پر ہو، تین دن اور تین رات تک موزوں پر مسا کر لیا کرنا، یہ حکم دیا تھا، صرف اجازت نہیں دی تھی، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت ہے، آدمی کو اختیار ہے کہ پیر دھوئے اور چاہے تو اس پر مسا کرے. الا من جنابتن، ہاں اگر جنابت کسی کو لاحق ہو گئی، عورت کے ساتھ جمع کیا بیوی کے ساتھ، یا یہ کہ اس کو احترام ہو گیا، تو اس وقت چونکہ غسل واجب ہو گیا، غسل جب واجب ہوگا تو پورے جسم کا غسل کرنا ہوگا، جس طرح سر کا مسح کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن غسل جنابت میں مسح جائز نہیں ہے، پورے طور پر سر کو دھونا ہوگا، اور باقی اعضاء جسم کو دھونا ہوگا. اسی طرح جناب اگر اس نے آج ہی پہنا ہے موزہ پہنا ہے سفر میں ہے, دو گھنٹے کے بعد اس کو غسل کی واجبی ضرورت پڑ گئی تو اس کو موزہ نکالنا ہوگا. البتہ ولیکن من غائط و بول و نوم, البتہ پیشاب یا پیخانے سے جو وضو ٹوٹتا ہے یا سونے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس وضو میں موزوں پر مسا کرو, موزہ نکالنا واجب نہیں ہے. جی
جی, صحابیوں نے جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم طاقت رکھتے تھے کہ ہم روزہ مکمل کر لیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم لوگ نافرمان ہوتے ہیں.
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
مطلب کہ آسانی کے وقت بھی روزہ توڑنے کا حکم دیا؟
نہیں, اس وقت یہ تھا جو آپ کو, آپ مکے سے مدینہ شریف سے نکلے, مدینہ شریف سے مکے پہنچتے ہوئے 6 دن کم از کم 7 دن لگتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذوالحجہ کو نکلے تھے اور 4 ذوالحجہ کو مکہ شریف پہنچے تھے. اس سے ہاں 27 ذوالقعدہ کو نکلے تھے مدینہ شریف سے اور 4 ذوالحجہ کو آپ حج میں مکے پہنچے تھے. 4 ذوالحجہ کی صبح کو آپ نے عمرہ کیا اس کے بعد جا کر کے, تو کم از کم 6 دن 7 دن لگتے ہیں. ان 7 دنوں میں پورے مکے کا راستہ جو تھا یہ تو حج کے موقع پر ہے, لیکن اس سے پہلے جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے رمضان کے دنوں میں, رمضان میں مکہ فتح ہوا, اس وقت آپ نے مکے مدینے سے چل کر کے عصفان جو یہاں سے 80 کلومیٹر ہے اور مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ 440, یہ جو نیا راستہ ہے اور دوسرے راستے سے اور لمبا ہوتا تھا, تو اس راستے سے آپ 440 رکھیں, 80 کو 440 میں سے نکال دیجئے تو کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟
360
کلومیٹر تک آپ خود روزے رکھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھا. پھر آپ کو بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ خبر دی گئی آپ کو ان بعض الناس اصابہم الجہد, بعض لوگوں کو روزے کی پریشانی لاحق ہوئی ہے, تو آپ نے پانی منگا کر کے کہا کہ آپ نے پیا. ثم اخبر ان بعض الناس قد صام, اس کے بعد بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں پریشانی کے باوجود بھی, تب آپ نے کہا اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ وہ گناہگار ہے, وہ گناہ, کیونکہ پیارے رسول نے آرڈر دے دیا تھا اور اسی وجہ سے عصر کے بعد تھوڑا سا دن رہ گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ کہ کچھ لوگ ایسے کہنا چاہتے ہیں بھائی کہ شاید ایسے لوگ تھے جن کو روزہ نہیں لگا ہوا تھا, روزے کی پریشانی نہیں لاحق ہوئی تھی, نہیں, اصابہم الناس جہدن, پریشانی لاحق ہوئی, آپ نے ان کی وجہ سے توڑا, پھر بھی آپ کو خبر دی گئی کہ اس کے باوجود کچھ لوگ روزے سے ہیں, تو مانا یہ ہوتا ہے کہ اس پریشانی کے باوجود بھی اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں. تو علماء نے یہی مسئلہ نکالا ہے, حضرت عائشہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے رکھ لیتی تھیں اور کبھی روزے افطار کرتی تھیں, یہ ان سے ثابت ہے. تو اس سے یہی نکالتے ہیں کہ اگر روزہ واقعی لگ رہا ہے, روزے سے پریشانی ہو رہی سفر میں, تو اس وقت روزہ رکھنا جائز نہیں. البتہ اگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آرام ہے, اس نیت سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ رکھیں گے اگر پریشانی ہوگی تو ہم انشاءاللہ توڑ دیں گے, نہیں تو پورا کر لیں گے, یہ ہے انشاءاللہ, آپ اس کی تکلیف کریں. ہاں, تو وہی میں نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چمڑے کا ہے جس طرح یہ بخاری موزہ ہوتا ہے تو کوئی شبہ نہیں, لیکن اگر کپڑے کا ہے موٹا تو اس میں بھی اختلاف نہیں, موٹا ہے کپڑے کا, کیونکہ کپڑا کبھی کبھی اونی مضبوط ہوتا ہے, اس میں بھی اختلاف نہیں. البتہ باریک والے پر بعض لوگوں نے کہا احتیاطاً نکال کر کے دھو لینا چاہیے. مسئلہ صرف باریک اور موٹے کا نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ سردی اگر لگ رہی ہے اس کے نکالنے سے اور بار بار پیر دھونے سے تکلیف ہو رہی ہے, تو مسئلہ تکلیف پیر دھونے کا ہے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نہیں, پیر نہ دھو کیونکہ تکلیف ہوگی. اب چاہے موزہ پتلا ہو یا موٹا ہو, ہر ایک پر انشاءاللہ مسا کرنا جائے گا. دوسری بات ہے کہ اس کو نکالنے میں بھی تکلیف, نکال کر کے دھو کر کے پہننے میں بھی تکلیف. اسی وجہ سے پگڑی کا بھی مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ پگڑی کو کھولنے اور باندھنے میں اگر پریشانی ہو رہی ہے تو پگڑی جب سر پر ہے تو پہلے کچھ بال کا مسا کر کے پگڑی پر باقی مسا کیا جائے, لیکن اگر پگڑی کو باندھنے اور کھولنے میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اتار کر کے پھر پورے سر کا مسا کر کے پھر اس کے بعد پگڑی باندھ لی جائے. تو مسئلہ آتا ہے لوگوں کو نکالنے اور پہننے, پگڑی باندھنے چھوڑنے کی تکلیف کا بھی اعتبار ہے, اس کا بھی اعتبار ہے. موزہ پتلا ہو یا موٹا ہو انشاءاللہ ہر ایک پر جائز ہے. اب رہ گئی بات آدمی کے اطمینان قلب یا عدم اطمینان کی, اگر اس کا دل نہیں مطمئن ہو رہا ہے تو وہ دھوئے, لیکن انشاءاللہ جائز ہے. جیسا کہ علماء نے دوسری روایت ہے مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والجوربین, جورب جس کو سراب کہتے ہیں اس میں بنا تعین کے. یہاں تک کہ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ جورب اگر پھٹا ہو تو جائز ہے یا نہیں جائز ہے. جورب یعنی جراب, موزے, پاپوس جس کو کہتے ہیں پیر کے کپڑوں کے, وہ جو ہیں اگر پھٹے ہوں تو اس پر مسئلہ جائز ہے نہیں جائز ہے. متاخرین علماء کی فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ نے کہا کہ اگر دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو پانچ انگلیوں میں سے دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو جائز ہے, اگر پانچ میں تین ظاہر ہو گئی تو جائز نہیں. لیکن بہت سے علماء نے جو حدیث کی شرح میں لکھے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے غزوہ ذات الرقاء میں جو چھپڑے لپیٹ لیتے تھے پیروں میں, وہ ضروری نہیں کہ ان کی انگلیاں ڈھکی ہی ہوں, کیونکہ وہ چلتے چلتے ان کے پیر جو ہے پھٹ چکے, زخمی بھی ہو گئے تھے, کٹ گئے تھے کپڑے, اس کے باوجود اس پر وہ مسح کرتے تھے. اس وجہ سے خلاصہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ